बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ شمس کی ایک سے لے کر دس تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو.sahartv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سحر اردو ٹی وی سے نشر ہونے والے پروگرام بھی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ سامعین آج جمعرات ہے، 12 آبان 1401 ہجری شمسی مطابق 8 ربیع الثانی 1444 ہجری قمری اور 3 نومبر 2022 عیسوی۔ نواس رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے، اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد سماعت فرمائیے گا امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا مغربی میڈیا، خاص طور پر بی بی سی کے حوالے سے ایک ہمارا پروگرام پیش کیا جائے گا۔ سامعین اسی کے ساتھ ہی کچھ ہی لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ یہ سامعین پروگرام گرد و پیش میں حسب معمول سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے ریاست گجرات کے اسمبلی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے 39 شرائط پر مبنی بیان حلفی طلب کر لیا ہے، اور اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل مندوب امیر سعدی ایروانی نے امریکی تشویش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن انسانی حقوق کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے ریاست گجرات کے اسمبلی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے چیف الیکشن کمیشن نے ایک پریس کانفرنس میں گجرات اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولنگ 2 مرحلوں میں 1 اور 5 دسمبر کو اور ووٹوں کی گنتی 8 دسمبر کو ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی گجرات، سوراشٹر اور شمالی گجرات کے بعض علاقوں میں 89 سیٹوں پر 1 دسمبر کو، اور وسطی نیز شمالی گجرات کے بقیہ حصوں میں 93 سیٹوں کے لیے 5 دسمبر کو پولنگ ہوگی۔ دوسری طرف جمعرات کو ریاست تلنگانہ کے مونوگوڈے اور بہار کے موکامہ اور گوپال گنج اسمبلی حلقوں کے ضمنی الیکشن میں پولنگ ہوئی۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی اور اب سے تھوڑی دیر بعد مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ تلنگانہ میں مونوگوڈے اسمبلی حلقے میں 105 پولنگ اسٹیشن کو انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا۔ ریاست بہار میں موکامہ اور گوپال گنج کے اسمبلی حلقوں میں بھی پولنگ اپنے آخری مراحل میں ہے۔ ریاست بہار کے دونوں اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات میں اصل مقابلہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ جنتا دل کے امیدواروں کے درمیان بتایا گیا ہے۔ ہندوستان میں کانگریسی رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا کے 57 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا ریاست تلنگانہ سے گزر رہی ہے، جمعرات کو راہل گاندھی اور ان کی بھارت جوڑو یاترا میں شریک لوگوں نے ریاست تلنگانہ کے ضلع سنگا ریڈی میں اپنی یاترا جاری رکھی۔ جمعرات 3 نومبر کو راہل گاندھی کی قیادت میں جاری بھارت جوڑو یاترا میں ہندوستانی بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل رام داس نے بھی شرکت کی۔ اس رپورٹ کے مطابق ان کی یاترا میں علاقے کے عوام کی بڑی تعداد بھی شریک ہے، جبکہ تھوڑی تھوڑی دور پر ان کی یاترا کے استقبال کے لیے اسٹیج بھی بنائے گئے ہیں۔ یاترا کے راستے میں راہل گاندھی نے ریاست کے دانشوروں، فنکاروں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے بھی ملاقات کی۔ قابل ذکر ہے کہ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا 57 دن قبل تامل ناڈو کے علاقے کنیا کماری سے شروع ہوئی اور تامل ناڈو، کرناٹک اور آندھرا پردیش سے گزرتے ہوئے ریاست تلنگانہ میں داخل ہوئی ہے۔ یہ پروگرام کے مطابق اس یاترا میں کنیا کماری سے سری نگر تک کی تقریباً 3500 کلومیٹر کی مسافت 5 ماہ میں طے کی جائے گی۔ کانگریس پارٹی نے اس یاترا کا مقصد سماج سے نفرت ختم کر کے بھائی چارے اور قومی یکجہتی کو مضبوط کرنا بتایا ہے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے 39 شرائط پر مبنی بیان حلفی طلب کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق اسلام آباد کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حلف نامے پر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے دستخط ہونے چاہیے۔ اسلام آباد انتظامیہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جلسے کی اجازت صرف 1 دن کے لیے دی جائے گی۔ اسلام آباد انتظامیہ کے مطابق اسٹیج پر 12 افراد کون ہوں گے ان کے ناموں کی بھی اجازت لینی ہوگی۔ اسلام آباد انتظامیہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جلسے میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی اور مذہب سے متعلق بیان بازی سے بھی گریز کرنا ہوگا۔ اسلام آباد انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جلسے میں کسی بھی قسم کا اسلحہ لانے کی اجازت نہیں ہوگی اور منتظمین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جلسے میں قومی یا کسی پارٹی کا پرچم نظر آتش نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے اور دھرنے کی اجازت نہ دینے کی درخواست پر سماعت کی اور فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان ڈالر کے بجائے چینی کرنسی یوان میں لین دین پر اتفاق ہو گیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق اس خبر کا اعلان چین کے مرکزی بینک نے کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان اور چین کے مرکزی بینکوں نے یوان میں لین دین کے مفاہمتی نوٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ مفاہمت میں اس پیش رفت سے پاکستان کے لیے ادائیگی کے متبادل ذریعے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس مفاہمت سے پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری اور مالیاتی اداروں کے درمیان سرحد پار لین دین میں یوان کے استعمال میں اضافہ ہوگا۔ پاکستانی میڈیا نے بینکاری امور کے سینئر ماہر کے حوالے سے لکھا ہے کہ یوان میں لین دین کے معاہدے سے پاکستان کو چینی بینکوں تک اچھی رسائی حاصل ہو جائے گی اور پاکستان کے لیے چین سے تجارتی قرضے ملنے میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ بعض پاکستانی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس مفاہمت سے پاکستان کو روس سے رعایتی قیمت پر تیل خریدنے میں بھی مدد مل سکتی ہے، کیونکہ چینی کرنسی روس کے لیے قابل قبول ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کی جانب سے روس پر پابندیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ روس اپنی برآمدات روسی کرنسی میں انجام دینے پر زور دیتا ہے، لیکن اس نے بیرونی لین دین میں چینی کرنسی یوان کو بھی ایک متبادل کے طور پر مد نظر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل مندوب امیر سعدی ایروانی نے امریکی تشویش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن انسانی حقوق کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے سلامتی کونسل کے غیر رسمی اجلاس کے ذریعے ایران کے خلاف نفسیاتی جنگ کا حربہ استعمال کرنے کی ایک اور ناکام کوشش کی ہے۔ ایران میں پیش آنے والے حالیہ واقعات کے بارے میں سلامتی کونسل کے غیر رسمی اجلاس پر تبصرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف نفسیاتی حربوں، دھوکہ دہی اور دوغلے پن سے کام لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اجلاس ایران میں انسانی حقوق کی حمایت کی غرض سے بلایا گیا ہے، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے نتیجے میں ایرانی قوم کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اس حقیقی جنگ میں غذا اور دوا کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکہ نے انسانی حقوق کے مفہوم سے ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم اور عالمی ادارے کے وسائل کو اپنے سیاسی اہداف کی خاطر استعمال کر رہا ہے۔ امیر سعید ایروانی کا کہنا تھا کہ تاریخ اس بات کی واضح گواہ ہے کہ امریکہ کو ایران اور دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک میں انسانی حقوق کے معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کا یہ اجلاس ایک خود مختار ملک کے اندرونی معاملات میں واضح مداخلت اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اقوام متحدہ کے قیام کے بعد سے اب تک ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ تہران انسانی حقوق کے نام پر سیاست کو سختی کے ساتھ مسترد کرتا ہے اور مخصوص حکومتوں کی جانب سے اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر اقوام متحدہ کے سسٹم کے ساتھ کی جانے والی اس چھیڑ چھاڑ کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ یہ ایک خطرناک روش ہے اور ایران بارہا اس کے نتائج کے بارے میں خبردار کر چکا ہے۔ ایران میں حالیہ بلوؤں کو مصنوعی سانس دینے کی غرض سے مغربی ملکوں کی جانب سے بلائے جانے والے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چین کے مستقل مندوب کا کہنا تھا کہ ایران کے حالیہ واقعات اس ملک کا اندرونی معاملہ ہیں اور اسے سلامتی کونسل کے ایجنڈے میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے۔ روس کے مستقل مندوب نے اپنے خطاب میں مہسا امینی کی موت پر افسوس کا اظہار اور مغربی ملکوں کے دوغلے پن کی نشاندہی کرتے ہوئے ایشلی بوبٹ نامی لڑکی کی موت کی جانب اشارہ کیا، جو جنوری 2021 میں کانگریس پر حملے کے دوران امریکی پولیس کی فائرنگ میں ہلاک ہو گئی تھی اور اس پر پولیس کے خلاف تحقیقات تک انجام نہیں دی گئی تھیں۔ امریکہ ایران میں حالیہ بلوؤں کے بعد سے نئی پابندیوں، میڈیا کیمپین اور تند و تیز بیانات کے ذریعے ایران میں جاری ہنگاموں کو مصنوعی طریقے سے زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کے دشمنوں نے مہسا امینی کی موت کے بہانے شروع ہونے والے ہنگاموں کو ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور تشدد کو ہوا دینے کی بھی بھرپور کوشش کی ہے۔ ایران میں حالیہ ہنگاموں کے دوران امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کے حکام ان ملکوں کے ذرائع ابلاغ اور مغرب کے حمایت یافتہ انقلاب دشمن عناصر سے وابستہ فارسی چینل تحقیقات کے مرحلے سے گزرنے والے ایک غم انگیز واقعے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ایرانی قوم کے حقوق کی حمایت کے جھوٹے نعرے لگا کر بلوائیوں اور ایرانی عوام کی سلامتی کو درہم برہم کرنے والے عناصر کی حمایت میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ لاکھوں ایرانی شہریوں نے سڑکوں پر اتر کر حکومت اور نظام اسلامی کے حق میں مظاہرے اور ملک میں بلوؤں اور ہنگاموں سے نفرت و بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسلامی انقلاب دنیا میں امریکہ کی جھوٹی بالادستی کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ عالمی سامراج کے خلاف جد و جہد کے قومی دن کے موقع پر جاری کیے جانے والے ایک بیان میں میجر جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ 44 سال قبل ایرانی عوام کی حریت پسندانہ اور سامراج مخالف انقلابی تحریک نے امریکہ کو ایران سے بے دخل اور اس کی پٹھو حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا اسلامی انقلاب آج بھی دنیا میں امریکہ کی جھوٹی بالادستی کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ میجر جنرل محمد باقری نے واضح کیا کہ آج امریکہ کے معروف اور قابل اعتبار اسٹریٹجک ادارے امریکی بالادستی کے خاتمے کی گنتی گن رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں یونی پولرزم کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی تحقیقاتی اداروں کے مطابق دنیا بہت تیزی کے ساتھ کثیر القطبی نظام کی جانب بڑھ رہی ہے، جس میں ایران ایک مؤثر کردار ادا کرے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران میں 4 نومبر کو عالمی سامراج کے خلاف جد و جہد کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ 43 سال قبل ایران کے انقلابی نوجوانوں کے ایک گروپ نے تہران میں قائم امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا تھا، جو اسلامی انقلاب کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ گزشتہ تقریباً 50 دن سے ایران کے اندرونی معاملات کے سلسلے میں سعودی حکام کا کوئی باضابطہ موقف منظر عام پر نہیں آیا ہے، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران میں پیش آنے والے بلووں میں سعودی حکام کی دشمنانہ پالیسیوں کا نتیجہ صاف دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران آئندہ دنوں میں سعودی عرب میں چند اہداف کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاض نے اس حوالے سے واشنگٹن کو معلومات بھی فراہم کی ہیں۔ اس مضمون میں کسی بھی قسم کا ثبوت پیش کیے بغیر یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ امریکی باوردی دہشت گردوں اور مغربی ایشیا کی دوسری افواج نے اپنی تیاری کی سطح بڑھا دی ہے اور ہر طرح کے واقعے کے لیے تیار رہنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ دریاسنا امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز کی پریس بریفنگ میں جب ایک صحافی نے اس سلسلے میں پوچھا کہ کیا سعودی عرب میں موجود امریکی شہریوں کو ایسے کسی حملے کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے، تو نیٹ پرائز نے جواب دیا کہ انہیں ایسی کسی سفارتی ہدایت کا علم نہیں ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب نے گزشتہ 50 دن میں، یعنی جب پہلی بار ایران میں بلووں کی آگ بھڑکی، تو تہران کے اندرونی معاملات میں کسی بھی قسم کا موقف اپنانے سے گریز کا دکھاوا کیا، لیکن ایران کی رائے عامہ اور اسی طرح علاقے اور بین الاقوامی امور کے مبصرین اور ماہرین کو ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ ایران میں پیش آنے والے واقعات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے افسوسناک مالی اور جانی نقصانات میں ریاض کا کردار مرکزی، غیر تعمیری بلکہ دشمنانہ رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی۔ اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ۔
سامعین، پاکستان میں پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ، جو لاہور سے شروع ہوا ہے، وہ مختلف شہروں سے گزرتا ہوا اسلام آباد کی طرف گامزن ہے، لیکن آج اس لانگ مارچ کے اندر جو ہے وہ ایک سانحہ رونما ہوا، جس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے، اطلاعات ہیں کہ کئی افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں اور خود عمران خان بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی ٹانگ میں گولی لگی ہے، جبکہ کچھ پی ٹی آئی رہنما بھی اس فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ بہرحال اس حوالے سے گزشتہ 5-6 مہینے کے دوران جو پی ٹی آئی کی حکومت کو برطرف کیے جانے کے بعد عدم اعتماد کے ذریعے سے جو نئی حکومت آئی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے ایک احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، بہرحال گرما گرمی اور سیاسی چپقلش اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ اب یہ سیاسی کشمکش جو ہے وہ ایک اعصابی جنگ میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی تند و تیز بیانات آ رہے ہیں، تو مخالف سندھ یعنی کہ اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بھرپور اس کا جواب دیا جاتا ہے، اور اگر عوامی حمایت کا ایک تناسب پیمانہ اگر لیا جائے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالیہ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے تقریباً 85% مستند کامیابی حاصل کی ہے۔ راشد عباس صاحب کی بھی پاکستان کی سیاسی صورتحال پر گہری نظر ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس صورتحال میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس پر بھی ان کی گہری نگاہ ہے۔ تو آئیے پوچھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ آج رونما ہوا ہے، اور یہ جو مثلا لانگ مارچ ہے، اور حکومت کی جو پالیسی ہے، یہ پاکستان کی سیاست کو کس طرف لے کر جا رہی ہے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، پاکستان میں کوئی بھی سیاسی مذہبی اجتماع جب بھی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کبھی بھی یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پرامن رہے گا اور اس کے اندر کوئی دہشت گردانہ یا سیکیورٹی کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. اور عمران خان اس لحاظ سے خوش قسمت رہے ہیں کہ انہوں نے مسلسل اپریل سے لے کے ابھی تک ایک کمپین چلائی ہے
55 جلسے,
اور 55 جلسوں کے بعد یہ پھر لانگ مارچ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضمنی الیکشن. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز کو اگر دیکھیں اور اس میں کوئی بھی ایسا واقعہ رونما نہ ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ماضی کی سیاست میں انہونی بات ہے. یہ جو آج واقعہ ہوا ہے, چاہے وہ پسٹل سے فائرنگ کی گئی ہے, بظاہر جو چیزیں سامنے آئی ہیں, تو یہ کوئی پاکستان کی تاریخ پہ جن کی ایک جسے کہتے ہیں طائرانہ نظر بھی ہے, وہ بھی اس کو کوئی غیر معمولی واقعہ اس لحاظ سے نہیں قرار دیں گے کہ یہ واقعہ کس لیے رونما ہوا. اس کے لیے توقع ہے پاکستان کی جو جغرافیائی صورتحال ہے اور پاکستان جو سیکیورٹی کے جن مسائل سے دوچار ہے, اس میں اس طرح کے واقعے ہر وقت متوقع رہتے ہیں. پاکستان کو اپنے ہمسایہ ممالک سے مشکلات ہیں, پھر افغانستان کے اندر جو دہشت گردی کی صورتحال ہے اور وہاں پہ جس انداز سے دہشت گرد موجود ہیں اور مختلف گروہ وہاں سے یعنی آپریٹ کیے جاتے ہیں, تو اس لحاظ سے کسی کو بھی بڑے کم داموں پہ خرید کے اس طرح کا کام کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہمسایہ ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ظاہر ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پہ ان کا رول بھی سامنے آتا ہے, جو ماضی کے جتنے دہشت گردانہ واقعات ہیں. اور ایک اور چیز جو ہے کہ پاکستان کو جو مذہبی بنیادوں پہ جس انداز سے جس شدت پسندی سے دوچار کر دیا گیا ہے, اس کی روشنی میں بھی اگر دیکھا جائے تو کسی وقت بھی کسی نوجوان کو برغلا کے, اس کی برین واشنگ کر کے, اس کو حتیٰ جب خود کچھ حملوں تک کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے, تو اس کے لیے اس طرح کا واقعہ انجام دینا یا پسٹل سے فائرنگ کر دینا شاید کوئی انہونی بات نہ ہو. البتہ تکلیف دہ بات ہے, یعنی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کو اچھی نظر سے یقیناً نہیں دیکھا جاتا, لیکن آپ ماضی میں مثالیں موجود ہیں. پاکستان کے جو بانی قائدین میں سے تھے لیاقت علی خان, ان کو بھرے جلسے میں شوٹ کیا گیا. اس کے بعد آپ بینظیر کا واقعہ دیکھ لیں, اسی طرح آپ مذہبی بڑی بڑی شخصیات ہیں, شہید عارف حسین حسینی جیسی اتحاد بین المسلمین کی دائی اتنی بڑی شخصیت, ان کو نشانہ بنایا گیا. اسی طرح اور بھی مذہبی قائدین رہے ہیں, سیاسی لیڈران رہے ہیں, سماجی قائدین رہے ہیں کہ جن کو اس طرح کی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. یہ وہ شدت پسندی ہے, اب اس کو چاہے جس سے مرضی جوڑیں آپ, چاہے وہ افغان وار سے جوڑیں, چاہے وہ امریکہ کی جو ہم نے ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر ایک وہ ان کی نیابت میں جو جنگ لڑی ہے اس کا نتیجہ قرار دے دیں, یا پاکستان کے اندر جو مذہبی مدارس کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جن کی روزی روٹی ہی فرقہ واریت اور انسان دشمن کارروائیوں سے اور اس طرح ہے, تو اس لحاظ سے کسی بھی ایک نوجوان کو موٹیویٹ کر کے, ابھی البتہ اس کی تحقیقات سامنے نہیں آئیں, کوئی ابھی تک جو بندہ پکڑا گیا ہے
خبر ابھی آئی ہے
جو آئے ہیں, تو ہمارا احتمال یہی ہے کہ اس کو بھی کہیں نہ کہیں پہ اسی سے جوڑ کے مذہبی کسی جملے سے, چونکہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے ایک رہنما باقاعدہ عمران خان کو توہین رسالت اور توہین مذہب کے عنوان سے باقاعدہ پریس کانفرنسز میں یہ کہہ چکے ہیں, جبکہ اس سے پہلے جب عمران خان کی طرف سے ایک دفعہ اسی توہین رسالت اور رسالت بل کے عنوان سے تھا, تو اس وقت خود مسلم لیگ نون کے احسن اقبال کو نشانہ بنایا گیا, اور بھی اسی طرح کے مختلف لیڈروں کو.
خود ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جو بڑی مثلاً سوخ کے ذریعے سے پاکستان کی سیاست میں دیکھی جا رہی ہے, وہ مثلاً خود سیاست میں انتہا پسندی, یعنی بیانات کی حد تک تند و تیز لہجہ. آیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ خود عوام کے اندر جو ہے وہ
دیکھیں ابھی ہمارے معاشرے کو معاشرہ اس انداز سے اس طرح کی سیاست کے لیے تیار نہیں ہوا تھا کہ جو ہم مغرب میں یا مثلاً ارد گرد کے دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں جمہوریت تو ہے, لیکن اس جمہوریت کے اندر جب آپ اسلامی رنگ و روپ بھی ڈال دیتے ہیں اور بقول عمران خان کے مخالفین کے کہ اسلامی ٹچ جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, ایک سیکولر آدمی, ایک سیکولر جماعت, ایک سیکولر ایجنڈے پہ کاربند اگر ایک دم وہ اسلام کا نام بھی لینا شروع کر دے تو ظاہر مخالفین بھی اس کو اپنا نشانہ بنائیں گے کہ یہ مثلاً اسلام سے سوء استفادہ کر رہا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ تضادات ہیں پاکستانی سیاست کے اندر, اور ان تضادات سے بعض قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں, وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیاستدان غیر مذہبی ہے. کوئی بھی پاکستان میں کسی سیاستدان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دین مخالف ہے, مذہب مخالف ہے. اس کی اپروچ ہو سکتی ہے, لیکن آپ مذہبی جماعتوں سے پوچھیں تو وہ اپنے علاوہ سب کو کافر ہی سمجھتے ہیں. تو اس طرح کی فضا میں جب آپ جمہوریت, اسلام, انقلاب, تبدیلی, اس طرح کی اس کھچڑی کے اندر جب آپ نوجوان نسل کو چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کے اندر پھر اس سوشل میڈیا کا جو ایک رول ہے کہ وہ جس انداز سے اپنے قائد سے, اپنے لیڈر سے شدت کی حد تک محبت کرنے والا بنا دیتا ہے, تو یہ دونوں طرف ہے. جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے بھی, جو حکومت میں ہوتے ہیں ان کے لیے بھی محبت اسی طرح ہوتی ہے. تو کسی ایک کی تقریر سے کوئی بھی مشتعل ہو کے کس طرح کی کارروائی کر سکتا ہے, لیکن بہرحال پاکستانی معاشرے کو ایک معتدل معاشرے کی ضرورت ہے. اس میں خود علماء کی ذمہ داری بنتی ہے.
کہنے کا مقصد یہ کہ جو مثلا عوامی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ,
پہلے تو اس میں شدت کو کم کرنا چاہیے. یہ جو سیاست ہے, چونکہ سیاست ایک کاروبار بن گیا ہے, مفادات کی وہ سلسلہ بن گیا ہے, تو اس کے حصول کے لیے جو ہے وہ جو جنگ ہے, تو اس میں پھر لیڈران اپنے کارکنوں کو ہر طرح کے کام کے لیے استعمال کر دیتے ہیں. اس میں مذہبی بھی شامل ہیں, سیاسی بھی شامل ہیں, سماجی بھی شامل ہیں. ایک معتدل معاشرے کی ضرورت ہے, ایک بیلنس معاشرے کی پاکستان میں ضرورت ہے. اس کے لیے سب کو کام کرنا ہوگا, علماء کو اور سیاستدانوں کو, سیاسی جماعتوں کو, اور سب کو جو ہے وہ مل کے یہ کام کرنا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سمعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. جی ہاں سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, ایک یہی سہارا ہے, ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا. بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا. وہ تجھے بچائیں گے, پار بھی لگائیں گے, وہ تجھے بچائیں گے, غم نہ کر سفینے کا. ان پہ چھوڑ دے کشتی, غم نہ کر سفینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا. کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے, کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے, وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا, وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا. کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، صحنِ گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی، صحنِ گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی، ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا، ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا مستقل سلسلہ وار پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 آبان، 8 ربیع الثانی اور 3 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ربیع ثانی سن 232 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مدینہ میں ولادت ہوئی۔ آپ نے اپنے والد گرامی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ عباسی حکومت کی طرف سے جبر اور دباؤ کے تحت عراق کے شہر سامرہ ہجرت کی۔ آپ تقریباً 13 سال تک وہاں رہے اور اپنے والد گرامی سے قصبہ فیض کیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد 5 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کی ہدایت و امامت کے فرائض انجام دیے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور امامت عباسی حکمرانوں کے سیاسی اور فوجی اقتدار کے عروج کا زمانہ تھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر صرف 28 سال تھی، جس میں سے کچھ سال نظر بندی، جلاوطنی اور عباسی حکمرانوں کے قید خانے میں گزرے۔ اس حال میں بھی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے مسلمانوں کی ہدایت اور رہبری کے چراغ کو روشن رکھا۔ آٹھ ربیع ثانی سن 357 ہجری قمری کو عربی زبان کے شاعر اور مصنف ابو فراس ہمدانی نے وفات پائی۔ وہ ایک شاعر ہونے کے علاوہ ایک مرد مجاہد، حلب کے حاکم سیف الدولہ کے نزدیکی دوست اور اس کی فوج کے سپہ سالار بھی تھے۔ ابو فراس ہمدانی دوسرے شعرا کے برعکس، جن کا کام بنی عباس کی مدح و ستائش میں شعر کہنا تھا، ان کے مظالم بیان کرتے ہوئے ان کی مذمت میں اپنے قصائد کہتے تھے۔ ابو فراس ہمدانی سیف الدولہ کی رومیوں سے جنگ کے دوران دشمن کے ہاتھوں قید ہو گئے اور 4 سال کے بعد قید سے آزاد ہوئے، لیکن ایک دوسرے معرکے میں شدید زخمی ہوئے اور بعد میں وفات پا گئے۔ تین نومبر سن 1901 عیسوی کو فرانسیسی ادیب اینڈرے مالرو پیرس میں پیدا ہوئے۔ ان کی پہلی کتاب فاتحین سن 1928 میں منظر عام پر آئی۔ ان کی دیگر تصانیف میں وضع بشر کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ مالرو کا سن 1976 میں انتقال ہو گیا۔ 3 نومبر سن 1949 کو اردو کے نامور شاعر میرا جی کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا۔ انہوں نے کم عمری سے ہی نظمیں کہنے کا آغاز کیا۔ لاہور میں رہائش پذیر ہونے کے دوران میرا سین نامی ایک بنگالی لڑکی ان کی زندگی میں داخل ہوئی، جس کے عشق میں انہوں نے اپنا نام بھی میرا جی رکھ لیا۔ سن 1937 میں وہ ادبی دنیا رسالے کے نائب مدیر بنے۔ سن 1941 میں انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت اختیار کی۔ چند سال دہلی میں گزارنے کے بعد وہ بمبئی چلے گئے۔ میرا جی ایک ایسے شاعر تھے جنہیں اردو ادب میں باغی شاعر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے نون میم راشد کی طرح اردو نظم کی روایت سے مکمل بغاوت کی اور اپنی منظومات کو موضوع اور تکنیک دونوں لحاظ سے بالکل نئے رنگ میں پیش کیا۔ انہوں نے اردو تنقید کی بھی بڑی خدمت کی اور فرانسیسی ادب اور ادبی تحریکوں سے اردو داں طبقے کو روشناس کرایا اور شاعری میں نئے نئے امکانات کی نشاندہی کی۔ ادب اور اس کے محرکات پر ان کی گہری نظر تھی۔ ان کی کلیات کلیات میرا جی کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ تین نومبر سن 1956 عیسوی کو مصر پر صہیونی حکومت کے حملے کے دوران صہیونی فوجیوں نے غزہ میں واقع شہر خان یونس میں عام شہریوں کا قتل عام کیا۔ صہیونی فوجیوں نے خان یونس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد مصر کے 25 فوجیوں کو پھانسی دے دی۔ اس کے بعد صہیونی فوجیوں نے خان یونس شہر کے اسپتال پر حملہ کر کے سبھی مریضوں، ڈاکٹروں، نرسوں اور طبی عملے کے افراد کا قتل عام کیا۔ اس وحشیانہ کارروائی کے بعد صہیونی فوجیوں نے اپنی درندگی جاری رکھتے ہوئے خان یونس شہر کی اس پناہ گاہ کو بم کے دھماکوں سے اڑا دیا، جس میں دسیوں خواتین، بچے اور سن رسیدہ فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس قتل عام میں 250 افراد شہید ہوئے۔ بارہ آبان سن 1359 ہجری شمسی کو شہید رجائی حکومت کے وزیر پیٹرولیم شہید محمد جواد تنگویان اور ان کے کچھ دوسرے ساتھیوں کو عراقی باسی حکومت نے اغوا کر لیا۔ شہید تنگویان تہران میں پیدا ہوئے اور ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آبادان کے پیٹرولیم کالج سے پیٹرولیم انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ شہید تنگویان نے یونیورسٹی میں طالب علمی کے زمانے سے شاہ کی حکومت کے خلاف اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تھا۔ ان کو سن 1352 ہجری شمسی میں ساواک نے گرفتار کر لیا اور قید کے دوران سخت ایزائیں دی گئیں۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد ان کو جنوبی ایران کے تیل کی پیداوار والے علاقوں کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی اور اس کے بعد شہید رجائی کی حکومت میں وزیر پیٹرولیم منتخب ہوئے۔ انجینئر جواد تنگویان 12 آبان 1359 ہجری شمسی کو جب جنوبی ایران کے علاقوں کا دورہ کر رہے تھے تو ان کو اور ان کے کچھ ساتھیوں کو عراق کے باسی فوجیوں نے گرفتار کر لیا۔ بالآخر انجینئر تنگویان نے عراق کی باسی حکومت کی جیل میں جامع شہادت نوش کیا۔ ان کے جنازے کو 11 سال کے بعد ایران منتقل کیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا مبارک و مسعود دن ہے۔ اس مناسبت سے ہم اپنے تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور اسی مناسبت سے سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
سامعین، نواسۂ رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، آسمان امامت و ولایت کے گیارہویں درخشاں ستارے نواس رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ کے فرزند ارجمند ولی اللہ العظم حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آپ تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
یا راحم یا رحمان، یا عادل یا دجال،
اللہ
راحم یا رحمان،
اللہ
یا عادل یا دجال،
اللہ
عابد یا ستار،
اللہ
یا واحد یا غفار،
اللہ
عابد یا ستار،
اللہ
یا واحد یا غفار،
اللہ
یا مالک یا رزاق، تو خالق ہر خلاق،
یا سامعین، شاید ہی کوئی ہوگا کہ جس نے عراق کا سفر کیا ہو اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کی نجف اشرف، کربلا معلی، سامرہ اور کاظمین شہروں میں زیارت نہ کی ہو۔ ان مقامات پر عظیم ہستیوں کے روضے اقدس ہیں کہ جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا درس دیا۔ ایسی شخصیتیں کہ جو اپنے وجود سے قوموں میں حیات آفرین کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ سامرہ عراق کے چار مقدس شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر بغداد کے شمال میں 124 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے دجلہ کے مشرق میں واقع ہے۔ ہارون الرشید کے بیٹے محمد معتصم باللہ نے 221 ہجری قمری میں اپنی خلافت کا دارالحکومت بغداد شہر سے سامرہ منتقل کیا اور 256 ہجری قمری میں دارالحکومت دوبارہ بغداد منتقل ہوا۔ 8 عباسی خلفاؤں نے اس شہر میں حکمرانی اور خلافت کی ہے۔ سامرہ شہر 3 دہائیوں تک دارالحکومت رہا اور اس میں وسعت اور بے پناہ ترقی و پیش رفت ہوئی۔ اس شہر میں کافی تعداد میں محل، تفریح گاہیں اور مساجد تعمیر کی گئیں۔ آج سامرہ شہر شیعوں کے 2 ائمہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضہ اقدس و مطہر کے وجود پربرکت کی وجہ سے عالم تشیع کی توجہ کا مرکز ہے۔ آپ علیہ السلام کے روضہ اقدس کے گنبد اس شہر کے مرکز میں واقع ہیں اور ان دونوں بزرگواروں کا آبائی گھر بھی یہیں پر واقع تھا، اور آپ کی شہادت کے بعد ان دونوں ائمہ علیہ السلام کو یہیں پر دفن کیا گیا۔ سامن الحجج حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہر امام کا اپنے پیروکاروں اور عاشقوں کی گردن پر حق ہے، اور اس حق کی ادائیگی ان کے روضہ اقدس کی زیارت کی صورت میں ممکن ہے، اور جو کوئی بھی ان کی زیارت کے شوق اور ان کی فضیلت و مقام و منزلت کی تصدیق کے لیے ائمہ علیہ السلام کے روضہ اقدس کی جانب قدم بڑھائے گا، قیامت کے دن ائمہ علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار قرار پائے گا۔ سامرہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر بہت سے زائرین انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام کے حامل فرد کے روضہ اقدس پر جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنے دلوں کو اس ہستی سے جوڑے رکھیں، ان کے دلوں کو قرار حاصل ہو اور دنیاوی اور معنوی لحاظ سے ان میں تبدیلیاں پیدا ہوں، اور زائرین اس مقام پر پہنچ کر دل کی پاکیزگی کے حصول کی درخواست کرتے ہیں، روح اور جسم کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ زیارت اور توسل کا خاصہ ہے کہ زائر اطمینان قلب حاصل کرتا ہے اور باطنی لحاظ سے آلودگیوں سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
سامعین، اسلام کے برگزیدہ رہنما 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 202 ہجری قمری میں شہر سامرہ میں اپنے آبا و اجداد کی طرح فضیلتوں اور کرامتوں کے مرکز میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور آپ کی مادر گرامی متقی و پرہیزگار خاتون تھیں کہ جن کو خدیس یا سوسن کہتے ہیں۔ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام عسکر نام کے ایک محلے میں سکونت پذیر تھے، اس لیے آپ عسکری سے مشہور ہوئے، اور آپ کے دیگر مشہور القاب میں زکی اور نقی ہے کہ جس کے معنی پاکیزہ اور مطہر کے ہیں۔ ابھی آپ 22 سال کے تھے کہ امام ہادی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے بعد مقام امامت پر فائز ہوئے اور امامت محمدی کی قیادت و رہبری کی عظیم ذمہ داری سنبھالی۔ افسوس کہ آپ کا دور امامت بہت مختصر تھا، جو 6 سال سے زیادہ نہیں تھا، اور آپ 28 سال کی عمر میں ایک اور ظالم عباسی خلیفہ معتمد کے ہاتھوں انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ آپ کے واحد فرزند کے جو جانشین رسول اور سلسلہ امامت کی آخری کڑی ہیں، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام، آخری ذخیرہ الہی کی صورت میں یادگار کے طور پر باقی رہ گئے ہیں کہ جو حیات بخش اور امید آفرین تابناک سورج کی مانند پردہ غیب میں ہیں، اور ایک دن مشیت و ارادہ الہی سے ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔
سامعین، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے کاموں اور ثقافتی خدمات کے ساتھ ساتھ بنی عباس کی سازشوں کو برملا کرنے کے حوالے سے بھی غافل نہیں تھے۔ آپ نے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ جب ظلم و ستم اور بے انصافی معاشرے میں رواج پیدا کر لے تو احکام خداوند متعال پر عمل ممکن نہیں رہتا، اور بدعنوانی اور بحران کو فروغ ملتا ہے، اور عوام کے حقوق ظالم و جابر حکمرانوں کے ہاتھوں پامال کیے جاتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیاسی سرگرمیوں کا دائرہ سامرہ شہر میں جاری و ساری رہا۔ یہی مسئلہ باعث بنا کہ آپ علیہ السلام کو عباسی خلفاء کی جانب سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی۔ عباسی خلفاء میں معتمد عباسی نے سب سے زیادہ امام حسن عسکری علیہ السلام پر ظلم و ستم روا رکھا۔ اس نے بدترین اور بے رحم ترین وحشی زندان بانوں کو امام کو شکنجہ دینے کے لیے مامور کیا۔
سامعین، امام حسن عسکری علیہ السلام کی خصوصیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنے آبا و اجداد کی مانند ایک پرکشش اور نورانی روحانی عظمت کے مالک تھے۔ الفصول المهمة نامی کتاب کے مصنف ابن سباق مالکی کے جو نویں صدی کے اہل سنت عالم دین ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ کے وجود میں تمام فضائل اور اوصاف حمیدہ جمع تھے اور امامت کے منصب اور زمامداری اور قیادت کے لیے لازم و ضروری تمام خصوصیات سے آپ آراستہ تھے، اور علم و عرفان، زہد و تقویٰ، کمال، عقل و خرد، عظمت و شجاعت، کرم و جود و سقا اور بہت سی صفات اور اعمال حسنا کے جو انسان کو خدا سے قریب کر دیتے ہیں، سب میں آپ لاسانی تھے۔ یعنی وہ تمام خصوصیات آپ کے اندر موجود تھیں کہ جو آپ کے پدر بزرگوار نے ان کی امامت کے بارے میں صراحتاً یا ان کی خلافت و جانشینی کے بارے میں اشارتاً بیان فرمائی تھیں۔ ایک اور سنی عالم دین محمد بن طلحہ کے، جن کا تعلق شافعی مذہب سے ہے، کتاب مطالب الصول فی مناقب الرسول میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ممتاز شخصیت کی توصیف میں اس طرح سے رقم طراز ہیں، جان لو کہ خدا نے انہیں فخر و مباحات اور عظمت و برتری کا ذریعہ بنایا ہے اور ان کو تمام خوبیوں اور کمالات سے آراستہ کیا ہے اور ان کو دائمی اور ہمیشگی قرار دیا ہے، اس طرح سے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کشش میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، خاص طور پر ان کی نسل سے پیدا ہونے والے مہدی کے جو ان سے منسوب اور ان کے پارے تن ہیں۔
سامعین، نہ صرف عقیدت مندوں نے بلکہ دشمنوں نے بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں زبان کھولی ہے۔ متوکل عباسی کے وزیر احمد بن عبداللہ خاقان کے، جس کے بارے میں تاریخی متون میں آیا ہے کہ وہ ایک متکبر اور خودخواہ شخص اور دشمن اہل بیت تھا، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں کہتا ہے، وہ ایک عالم، زاہد، متقی، باوقار، طاہر النفس اور عظمت و شرافت کا مینارہ تھے۔ اسی طرح سے وہ سب کے دل، حتیٰ خلفاء، وزراء اور حکمرانوں کے دلوں میں بھی رسوخ پیدا کیے تھے، اور اسی سبب سے ان کے درمیان خاص عظمت و وقار اور قدر و منزلت رکھتے تھے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ایک دن میرے والد کے، جن کو اہم سیاسی مقام اور پوزیشن حاصل تھی، بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کو خبر دی گئی کہ ابن رضا کے، جس سے مراد امام حسن عسکری علیہ السلام تھے، آئے ہوئے ہیں۔ میرا باپ ان کے استقبال کو گیا اور ان کے ہاتھوں کو بوسے دیے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور ایک غلام کی مانند ان کے سامنے بیٹھ گئے اور ان کا بہت زیادہ احترام کیا۔ جب امام علیہ السلام چلے گئے تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ یہ کون صاحب تھے، تو میرے بابا نے بتایا کہ اس روئے عرض پر ان کے سوا کوئی بھی خلافت کا سزاوار اور مستحق نہیں ہے، وہ اعلیٰ ترین انسانی صفات کے حامل ہیں، اور ایک جملے میں بتا دوں کہ وہ ایک انسان کامل ہیں، جس طرح سے ان کے والد بزرگوار انہی خصوصیات و کمالات کے حامل تھے۔
سامعین، بلا شبہ ان منفرد اور بے مثال خصوصیات کی اصل اور سرچشمہ خدا کی خاص عنایتیں اور اس کا خاص لطف و کرم ہے کہ جو وہ اپنے برگزیدہ بندوں اور اولیاء کو عطا کرتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اہل بیت رسول کی عظمت و بلندی کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں، ہم ایک پناہ گاہ ہیں اس کے لیے کہ جو ہم سے پناہ کا طالب ہے، اور اس کے لیے نور ہیں کہ جو ہمارے نور کے پرتوں میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور اس کو تحفظ فراہم کرنے والے ہیں کہ جو ہماری مستحکم رسی کو مضبوطی سے تھامے ہے۔ جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ بہت اعلیٰ منزل پر فائز ہوگا، اور جو ہماری راہ سے منحرف ہو جائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ نواس رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو اور ہمارے لیے زینت بنو اور باعث شرمندگی نہ بنو۔ نواس رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جب تک تمہارے لیے ممکن ہو کسی سے مانگو نہیں، کیونکہ ہر دن کے لیے ایک نئی خوبی ہے، اور طلب پر اصرار اہمیت کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور اپنے دین میں پرہیزگاری اختیار کرنے اور اللہ کی خاطر کوشش کرنے اور سچ بولنے اور جو بھی تمہیں امین بنائے اسے امانت لوٹا دینے، چاہے وہ نیک آدمی ہو یا برا آدمی ہو، اور طویل سجدے کرنے اور اچھی ہمسائیگی کی وصیت کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی باتوں کے ساتھ مبعوث برسالت ہوئے تھے۔
سامعین، آسمان امامت و ولایت کے 11ویں درخشاں ستارے نواسۂ رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ کے فرزند ارجمان حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آپ تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی نواس رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہمارا یہ خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
اللہ
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ تو سامعین، پروگرام کا آغاز حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کے جائزے سے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ابتکار: دنیا امریکہ کے بغیر زیادہ خوبصورت ہے، ایرانی اسپیکر۔ جاپان ٹائمز: شمالی کوریا کے جس میزائل سے خطرے کے سائرن بجنے لگے وہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہو سکتا ہے، جاپانی وزیر اعظم۔ اور العربی الجدید: ایتھوپیا کے ٹیگری میں امن معاہدے پر دستخط، اقوام متحدہ نے اسے پہلا قدم قرار دیا۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ ایران: حالیہ واقعات کثیر جہتی جنگ تھے، قوم نے دشمن کو ناکام بنا دیا۔ اس سلسلے میں روزنامہ ایران لکھتا ہے کہ قائد انقلاب اسلامی نے طلبہ سے ایک ملاقات میں کہا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران کثیر جہتی جنگ میں امریکہ، سہونی حکومت اور یورپ کی کچھ موذی حکومتیں اور کچھ تخریبی گروہ ایرانی قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروکار لائے، لیکن ایرانی قوم نے انہیں دھول چٹا دی اور وہ بری طرح ناکام ہو گئے۔ قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بدھ کے روز عالمی استکبار سے مقابلے کے قومی دن کی آمد کی مناسبت سے طلبہ سے ملاقات کی۔ قائد انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں ایرانی قوم کی حمایت میں امریکی سیاسی رہنماؤں کے بیانات کو بے حیائی اور ریاکاری کی بدترین مثال قرار دیا۔ قائد انقلاب اسلامی نے افغانستان اور عراق پر امریکی حملے اور امریکیوں کے ناکام منصوبوں کا ذکر کیا اور ایران میں حالیہ بلبوں میں امریکہ کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انٹیلیجنس کی وزارت اور پاسداران انقلاب اسلامی کی خفیہ ایجنسی کی جانب سے جاری ہونے والے مشترکہ بیان سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ دشمنوں نے تہران اور ایران کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں کے لیے سازشیں تیار کر رکھی تھیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے شیراز میں حرم شاہ چراغ پر دہشت گردانہ حملے اور عام لوگوں، بچوں اور خواتین کے قتل عام کو بہت بڑا جرم قرار دیا۔ روزنامہ الاخبار۔ الجزائر عرب سربراہی اجلاس اختتام پذیر، بڑے بڑے بحرانوں کا لفظی حل پیش۔ روزنامہ الاخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ الجزائر میں عرب لیگ کا سربراہی اجلاس اختتام پذیر ہو گیا، جس کے اعلامیے میں عرب اتحاد تنازعات کے خاتمے، غیر ملکی مداخلت کی مخالفت، فلسطینی کاز کی حمایت اور رکن ملکوں نیز دیگر ضرورت مند ملکوں کی مدد کے لیے ان کے ساتھ فوڈ سیکورٹی کے شعبے میں تعاون جیسی خوبصورت باتیں کی گئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ ساری باتیں اس وقت مفید ہیں جب ان پر عمل بھی ہو۔ اہم سوال یہ ہے کہ اس بیان پر عمل کیا جائے گا یا پھر ہر ملک الجزائر سے واپسی کے بعد اپنے پرانے ڈھرے پر چل پڑے گا۔ عرب ملک جب تک خوبصورت نعروں سے بھرے بیانات جاری کرتے رہیں گے تب تک ان کا حال یہی رہے گا۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جنستہ، 6 ریاستوں میں 7 سیٹوں پر ضمنی انتخابات آج، مقامی جماعتوں کے سامنے بی جے پی کی آزمائش۔ روزنامہ صحافت، پاکستانی، افغان اور بنگلہ دیشی اقلیتوں کو بھارتی شہریت کی راہ ہموار۔ اور روزنامہ خبریں، پاکستان کی اقتصادی صورتحال مستحکم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کریں گے چینی صدر۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، مارچ اسلام آباد جا کر ختم نہیں ہوگا، تحریک 10 ماہ تک چلتی رہے گی، عمران خان۔ روزنامہ جنگ اس بارے میں لکھتا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہماری تحریک اسلام آباد جا کر ختم ہو جائے گی، ہماری تحریک 10 مہینے تک چلتی رہے گی جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے۔ اپنے دور حکومت میں میری پوری طرح کوشش تھی کہ 30 سال سے ملک لوٹنے والے چوروں کو کسی طرح سزا ہو، تاہم خفیہ ہاتھ تھے جس کی وجہ سے انہیں سزا نہیں ہوتی تھی، جو نیب کو کنٹرول کر رہے تھے۔ انہوں نے چوروں کو بچایا اور ان کی حکومت مسلط کی۔ روزنامہ انقلاب، اوپر والے کی یہی مرضی تھی کہ موربی کا پل ٹوٹے۔ روزنامہ انقلاب نے اس بارے میں لکھا ہے کہ گجرات کے موربی ضلع میں ہونے والے حادثے کے بارے میں اوریوا کمپنی کے مینیجروں میں سے ایک دیپک پاریکھ نے مقامی عدالت میں یہ عجیب و غریب اور بے حسی بھرا بیان دیا ہے کہ یہ بھگوان کی اچھا تھی، اوپر والے کی یہی مرضی تھی کہ ایسا خطرناک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کمپنی کے مینیجر کے اس بیان سے متاثرین کے ساتھ ساتھ پورا ملک سخت حیرت میں پڑ گیا ہے اور یہ سوال کر رہا ہے کہ اتنے بڑے حادثے کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے وہ عدالت میں اس طرح کے بے تکے اور بے حسی بھرے بیان دے رہے ہیں۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا، تاریخ گواہ، امریکہ کو انسانی حقوق کی کبھی فکر نہیں رہی۔ ایران مخالف اجلاس میں وہ فریب سے کام لے رہا ہے، اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب۔ اور فارس نیوز ایجنسی، آرمان علی وردی نامی دینی طالب علم کو شہید کرنے والے گرفتار۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام بی بی سی میڈیا سروس مغرب کے شرمناک منصوبے پر گامزن، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم برطانوی حکومت کی خدمت میں ایک صدی کے دوران بی بی سی کا کردار کے عنوان سے عرائض پیش کریں گے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، آج مواصلات کے دور میں میڈیا کی قوت و طاقت ہر دور سے زیادہ نمایاں اور واضح ہے، لیکن ایک صدی پہلے 18 اکتوبر 1922 کو برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن یعنی بی بی سی نے ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، تو بہت کم لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ذرائع ابلاغ میں اس طرح کی بڑی تبدیلی بھی آئے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ کی تکنیک، پیغامات کی تیاری اور ترسیل کے طریقوں میں ترقی و پیش رفت کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ کے وسائل کی اہمیت واضح ہوتی گئی، اور اس سلسلے میں بی بی سی نے اپنے حریفوں سے پیچھے نہ رہنے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے 10 سال کے بعد اس کی عالمی سروس کا قیام عمل میں آیا، جس کا بنیادی کام برطانوی حکومت کی خارجہ پالیسی کے اہداف کو آگے بڑھانا تھا، جو اس وقت اپنی سامراجی طاقت بڑی حد تک کھو چکی تھی۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہونے کے ساتھ ہی بی بی سی کا کردار برطانیہ اور برطانیہ سے باہر بہت نمایاں ہو گیا۔ اس ادارے سے وابستہ ریڈیو اسٹیشنوں کا کام، جو کئی زبانوں میں پروگرام نشر کرتے تھے، اتحادی ممالک خاص طور سے برطانیہ کے حق میں رائے عامہ کی توجہ مرکوز کرنا اور ان کی ترقی کی خبروں کو اہمیت دینا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کے ابلاغیاتی بازو کے طور پر بی بی سی کے مؤثر کردار کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو جنگ کے بعد اس کی توسیع پر خصوصی توجہ دینی پڑی۔ اس طرح بی بی سی کے ریڈیو پروگراموں کی تعداد اور وقت میں اضافہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ بی بی سی کے ٹی وی چینل بھی آہستہ آہستہ تشکیل پائے اور پروگرام نشر کرنے لگے۔ بی بی سی نے بہت جلد انٹرنیٹ کا استعمال بھی شروع کر دیا۔ چنانچہ بی بی سی کا ادارہ اب میڈیا کے 3 وسائل یعنی ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے نظریات کی ترویج اور دنیا بھر کے لوگوں پر ان نظریات کو مسلط کر رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نشریاتی ادارہ بی بی سی دنیا کا سب سے بڑا ابلاغیاتی مرکز ہے، جو 40 سے زیادہ زبانوں میں پروگرام نشر کرتا ہے۔ اس خبر رساں ادارے کے 70 دفاتر، 200 سے زیادہ نمائندے ہیں اور 35,000 سرکاری اور غیر سرکاری کارکن ہیں۔ برطانیہ اور دنیا کے مختلف علاقوں میں بی بی سی کے پاس جو ساز و سامان اور وسائل ہیں، ان سے رائے عامہ کے ذہن کو حسب منشا تبدیل کرنے میں اس ادارے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم ذرائع ابلاغ کا سب سے اہم سرمایہ ان پر لوگوں کا اعتماد ہے۔ اسی وجہ سے بی بی سی ہمیشہ اپنی غیر جانبداری اور صداقت پر زور دیتا ہے، اور اپنی غیر جانبداری اور صداقت کا سامعین اور ناظرین کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن دنیا کے اس سب سے بڑے ابلاغیاتی مرکز کو اپنی غیر جانبداری ثابت کرنے کے لیے 2 مسائل کا سامنا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ برطانوی حکومت کے بجٹ پر منحصر ہے، اور دوسرا اس حکومت کی ابلاغیاتی پالیسیوں کے مطابق کام کرنا ہے۔ یہ دونوں مسائل بی بی سی کی آزادی اظہار اور غیر جانبداری کو مکمل طور پر مخدوش کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ہمیشہ ان کا جواز پیش کرتا یا تردید کرتا ہے۔ لیکن بہرحال حقائق کے پیش نظر برطانوی حکومت پر اس کا اداری اور مالی انحصار ناقابل انکار ہے۔ اسٹریٹجی کا تعین، کارکردگی کا جائزہ اور اس نشریاتی ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا انتخاب ایک بورڈ کے ذریعے ہوتا ہے، جس کے اراکین کا تقرر حکومت کی تجویز اور برطانیہ کی ملکہ یا بادشاہ کی منظوری سے کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان بالا دارالعمرہ کی 2005-2006 کی رپورٹ میں کہا گیا، بی بی سی اور وزارت خارجہ کے درمیان میڈیا معاہدہ بی بی سی کی ورلڈ سروس کے اسٹریٹجک اہداف کا تعین کرتا ہے۔ یہ معاہدہ بی بی سی ورلڈ سروس کو اپنی پروڈکشن اور نشریاتی پروگراموں، نیز ابلاغیاتی ترجیحات کو دفتر خارجہ کے ساتھ ہونے والے اپنے معاہدے کے مطابق منظم کرنے کا پابند بناتا ہے۔ ایک برطانوی ماہر سماجیات اور مصنف ٹام ملز نے اپنی کتاب دا بی بی سی مائتھ آف اے پبلک سروس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ متعدد ثبوت و شواہد کی بنیاد پر یہ خبر رساں ادارہ نہ تو آزاد ہے اور نہ ہی غیر جانبدار۔ ٹام ملز کا کہنا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں بی بی سی ہمیشہ اقتدار میں رہنے والوں کی ہاں میں ہاں ملانے والا اور تابع دار رہا ہے۔ بلا شبہ اس نشریاتی ادارے نے عملی طور پر دکھایا ہے کہ برطانوی حکومت کے مفادات اس کی خفیہ حد بندی ہے۔ مختلف واقعات میں بی بی سی کا موقف حکومت کی پالیسی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بی بی سی ثقافتی اور سماجی مسائل میں بھی سرگرم ہے، اور وہ بڑی چالاکی کے ساتھ مغربی طرز زندگی کو مختلف ممالک کے لوگوں کی قومی اور مقامی ثقافت کی جگہ رائج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنی روایات اور رسم و رواج کو ترک کر دیتے ہیں اور مغربی ثقافت کی پیروی کرتے ہیں، وہ بی بی سی کے بچھائے جال میں آسانی سے پھنس جاتے ہیں۔ اس ابلاغیاتی مرکز کی طرف سے تیار کیے جانے والے نسخے کی زد میں خود اسی کے بعض ملازمین بھی آ جاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ان ملازمین کی اخلاقی بدعنوانی اور ناجائز جنسی تعلقات کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اہم معاملہ جیمی سیول کا سامنے آیا تھا، جو کہ بی بی سی کے مشہور اور پرانے اینکروں میں سے ایک تھا، جس کی موت کے ایک سال کے بعد سن 2011 میں ایک چونکا دینے والی رپورٹ میں انکشاف ہوا تھا کہ اس نے 50 سال کے دوران 600 افراد کو جنسی استحصال کا نشانہ بنایا تھا۔ برطانوی لیڈران ایک لمبے عرصے سے اپنا اثر و رسوخ کا استعمال اور ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے ایران کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں۔ بی بی سی بھی ایران پر خصوصی توجہ دیتا ہے، اور دوسری جنگ عظیم کے اوائل میں 29 دسمبر 1940 کو اس نے اپنی فارسی ریڈیو سروس شروع کی تھی۔ اس وقت بی بی سی کا ہدف اپنے جرمن حریف کو نابود کرنا اور ایرانی رائعامہ پر اثر انداز ہونا تھا، نیز ایران پر برطانیہ کے قبضے کا جواز فراہم کرنا تھا۔ بی بی سی کی ایران مخالف تشہیراتی پالیسی اب تک جاری ہے، جبکہ نشریاتی ادارہ بند ہونے کے قریب ہے۔ تیل کی صنعت کو قومیانے کی تحریک کے دوران بی بی سی کا موقف اس حد تک ایران مخالف تھا کہ بغاوت اور ڈاکٹر مصدق کی عوامی حکومت کا تختہ الٹنے سے پہلے اس نے شاہ ایران کو یہ باور کرانے کے لیے کہ برطانیہ اور امریکہ بغاوت کی حمایت کریں گے، ایک خفیہ نام یا کوڈ نشر کر دیا تھا۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے عروج کے زمانے میں بھی بی بی سی نے خود کو غیر جانبدار ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ساتھ ہی اس نے انقلاب کے بارے میں منفی اور مایوس کن خبریں بھی نشر کی تھیں۔ ایرانی عوام کے انقلاب کی کامیابی کے بعد اس نشریاتی ادارے نے ہمیشہ ایران کی ترقی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس کے برعکس کمزور نکات کو اجاگر کرنے کی، نیز اپنے ایرانی سامعین اور ناظرین کو اسلامی جمہوری نظام کی طرف سے مایوس کرنے کی کوشش کی ہے۔ 14 جنوری 2009 کو، یعنی ایران کے 10ویں صدارتی انتخابات سے تقریباً 5 مہینے پہلے، بی بی سی فارسی ٹی وی کا قیام ایرانی معاشرے پر زیادہ اثر ڈالنے کے لیے کیا گیا۔ ان انتخابات کے بعد ایک امیدوار کی طرف سے انتخابات میں دھاندلی کے دعوے کی وجہ سے مظاہرے ہوئے اور بدامنی کے واقعات رونما ہوئے، جو کچھ عرصے تک جاری رہے۔ اس درمیان نئے قائم ہونے والے بی بی سی ٹی وی چینل نے غیر جانبداری کے معمول کے دعوے کو فراموش کرتے ہوئے بدامنی میں شدت پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ فارسی زبان کے اس نیٹ ورک نے ایران میں ہونے والے بدامنی کے دیگر واقعات کے دوران بھی اپنے ہمیشہ کے غیر جانبداری کے دعوے کو واضح طور پر پس پشت ڈالتے ہوئے حکومت ایران کے خلاف ہونے والے مظاہروں اور بدامنی کے واقعات کی حمایت کی ہے۔ بی بی سی کی منافقانہ روش کی تازہ ترین مثال حالیہ بدامنی کے واقعات میں ملوث بلوائیوں کی حمایت ہے، جنہوں نے کھلم کھلا طور پر اپنا ہدف ایران کے اسلامی جمہوری نظام کے سنوکنی بتایا ہے۔ البتہ اس طرح کے مواقع پر بی بی سی اپنے موقف اور نظریات کو نامعلوم ذرائع یا پروگرام میں آنے والے مہمانوں کی زبانی بیان کرتا ہے۔ دوسری طرف دیگر ممالک کی طرح بی بی سی بھی مختلف پروگراموں کے ذریعے جدیدیت کے نام سے انحرافی مغربی تہذیب و ثقافت کی ترویج کر کے ملت ایران کے قومی دینی اور تشخص کی حامل اقدار کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال بی بی سی کو گزشتہ ایک صدی پر محیط اپنی فعالیت کے دوران اچھی مالی اور تکنیکی مدد حاصل رہی ہے اور اس نے دنیا کے بہت سے علاقوں کو اپنی تشہیراتی پالیسی کا ہدف قرار دیا ہے، لیکن ثبوت اور شواہد اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پر دنیا کا سب سے بڑا ابلاغیاتی مرکز کہا جانے والا یہ نشریاتی ادارہ کبھی بھی غیر جانبداری اور صداقت کے اصولوں پر چلتے ہوئے اپنے سامعین اور ناظرین کو معتبر اور قابل اعتماد خبریں اور معلومات پیش نہیں کر سکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی سی کو ہر چیز سے زیادہ حکومت برطانیہ کے مفادات کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس پروگرام سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔